बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام استقامت زندہ و جاوید پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، پھر پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھرکے آپ سنیں گے، اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور پھر خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور اندازے جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی کا قومی مناسبت پر خطاب، ہارڈ بار کے مقابلے میں ایران کی بہترین طاقت پر اطمینان کا اظہار، سافٹ بار اور ابلاغیاتی جنگ کے خطرات پر توجہ مرکوز رکھنے پر تاکید۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں گفتگو اور یکجہتی جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ کا صہیونی حکومت کو سخت انتباہ، اسرائیلی فوجیوں کو 2 دن کے اندر لبنان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ پاکستان کے کرم ضلع میں انسانی بحران جاری، اشیاء خرد و نوش لے جانے والے امدادی قافلے پر پھر فائرنگ۔ اور ہندوستانی سپریم کورٹ کا عبادت گاہوں میں مداخلت کی درخواستوں پر اظہار تشویش، درخواستوں کو محدود کرنے کی ضرورت پر عدالت عظمیٰ کا زور۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جارحیت یا اسلحے کے استعمال کی دھمکیوں کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کو بہترین اور اعلی سطح کا قرار دیتے ہوئے سافٹ وار اور ابلاغیاتی جنگ کے خطرات پر توجہ دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آج ایک سالانہ قومی مناسبت پر صوبہ مشرق آذربائیجان سے آئے لوگوں کے ایک عظیم اجتماع سے خطاب فرمایا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے فرمایا کہ ہارڈ وار اور حملوں اور جارحیتوں پر مبنی دشمن کی دھمکیوں کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت بہترین اور مطمئن سطح کی ہے، تاہم ہمیں دشمن کی آغاز کردہ سافٹ وار اور ملک کی رائے عامہ کو منحرف کرنے، انہیں شکوک و شبہات کا شکار بنانے اور ایرانی قوم کو اسلامی نظام سے بدزن کرنے کے لیے دشمن کے ہتھ کنڈوں پر توجہ دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ اسلامی انقلاب خود کو ایک آزاد تشخص اور خطے ہی نہیں بلکہ دیگر اقوام کے لیے بھی ایک عظیم اور امید افزا مرکز کے طور پر برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے، اور دنیا کی استعماری اور سامراجی طاقتوں کے اسلامی جمہوریہ ایران سے غضبناک ہونے کی بنیادی وجہ ان کے مقابلے میں ایرانی عوام کی استقامت و پامردی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن ملکی رائے عامہ کو اپنے اختیار میں لینے کے لیے سرگرم عمل ہے، وہ اختلافات کو ہوا دے کر اور اسلامی انقلاب کے بنیادی اصولوں میں شک و شبہ پیدا کر کے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر بفضل خدا اب تک اسے ناکامی ہوئی ہے اور دشمن کے وسوسے ہمارے عوام کے دلوں میں لرزہ پیدا کرنے اور ہمارے نوجوانوں کے عزم و حوصلے کو متاثر کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں نکلنے والی پرہجوم عوامی ریلیوں کو دشمن کی ناکامی کا واضح ثبوت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی نشریاتی ادارے، ملک کے تشہیراتی مراکز، مقررین، مصنفین، فنکار، دانشور، تعلیمی اور فن و ہنر کے مراکز سے وابستہ سبھی افراد اور سوشل میڈیا سے جڑے تمام نوجوانوں کو اپنی توجہ دشمن کی سافٹ وار کے خطرات کا مقابلہ کرنے پر مرکوز کرنی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے دوران فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں گفتگو اور یکجہتی جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان میں بحر ہند کے ممالک کے اجلاس کے موقع پر خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی سے ملاقات میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہی علاقائی و عالمی حلقوں میں صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت اور ان کے حقوق کی حمایت کی ہے، اور وہ دنیا سے ملت فلسطین کے جائز حقوق کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ سے ہندوستانی وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گروپ 7 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے گروپ 7 کے اس دعوے کو مزے کا خیز قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تہران علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ G7 ممالک، بالخصوص امریکہ، کینیڈا اور یورپی ٹرائیکا نے صہیونیوں کی مالی، سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت اور علاقے میں فوجی اور سیاسی مداخلت کر کے مغربی ایشیا کو بدامنی کا شکار کر دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کی دفاعی طاقت اور پرامن ایٹمی پروگرام پر G7 کی نکتہ چینی کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی سلامتی اور مغربی ایشیا میں قیام امن کے تحت اپنا دفاعی پروگرام جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو بھی عالمی اصولوں اور قوانین کے عین مطابق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت جوہری ہتھیاروں سے پاک مغربی ایشیا کے راستے میں واحد رکاوٹ غاصب صہیونی حکومت ہے، جسے غزہ میں نسل کشی اور علاقے پر دراندازی کے لیے یورپ اور امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے صہیونی حکومت کو لبنان میں ناجائز قبضہ باقی رکھنے پر انتباہ دیا ہے، جبکہ ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے کشیدگی کے خاتمے کے سلسلے میں تعمیری بات چیت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے صہیونی حکومت کو لبنان میں ناجائز قبضہ باقی رکھنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے صہیونی فوجیوں کو لبنان سے باہر نکلنے کے لیے 2 دن کی مہلت دی ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اگر صہیونی لبنان کے کسی بھی حصے میں اپنا قبضہ باقی رکھتے ہیں تو انہیں غاصب کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور سب کو پتا ہے کہ ہم غاصبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 فروری کو صہیونی فوجیوں کو کوئی بہانہ کیے بغیر مکمل طور پر لبنان سے پسپائی اختیار کرنی ہوگی، اور لبنان کی حکومت کو بھی اس سلسلے میں سخت موقف اپنانا چاہیے۔ انہوں نے غزہ پر امریکی اور اسرائیلی قبضے کی سازش کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر اور صہیونی حکام کے اس منصوبے کے تحت فلسطین کو سیاسی لحاظ سے ختم کرنے کی سازش رچی گئی ہے، جس کے خلاف پوری مسلم امہ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ یہ سازش غزہ میں اسرائیل کی فوجی شکست کے بعد تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کے شہید کمانڈروں کے جسد خاکی کی تدفین 23 فروری کو ہوگی، جس میں عرب اور اسلامی ممالک کی اہم اور مختلف دینی اور مذہبی شخصیات شرکت کریں گی۔ دوسری جانب ایران اور لبنان کے وزرائے خارجہ نے باہمی کشیدگی کے خاتمے کے لیے تعمیری گفتگو پر اتفاق کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کے خاتمے کے بارے میں تعمیری بات چیت کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ لبنان کے ٹرانسپورٹ اور تعمیرات کے وزیر نے تصدیق کی ہے کہ لبنانی حکام ایران میں موجود لبنانی شہریوں کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی ایک ایئر لائن نے اس بارے میں اپنے 3 طیارے فراہم کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن ایران نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے لبنان میں ایرانی طیاروں کے اترنے کی صورت میں لبنانی ہوائی اڈے پر بمباری کے دعوے کے بعد لبنان نے ایرانی پروازوں پر اپنے ملک میں اترنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جوابی اقدام کے طور پر تہران کی جانب سے لبنانی پروازوں پر ایران میں لینڈنگ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ میدان جنگ کی طرح مذاکرات میں بھی فیصلے اور عمل کی طاقت فلسطینی عوام اور مزاحمتی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے ارنا کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ قابضین غزہ جنگ میں اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور اپنے کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکے۔ القانو نے کہا کہ دشمن نہ تو مزاحمت کو تباہ کر سکا، نہ ہی اپنے قیدیوں کو رہا کرا سکا، اور نہ ہی فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ القانو نے کہا کہ مزاحمت کے پاس بہت سے جیتنے والے کارڈ ہیں، جن میں سے ایک دشمن کے قیدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے پاس فوجی طاقت کے علاوہ فلسطینی عوام کا اعتماد اور حمایت موجود ہے، اور فیصلہ مزاحمت کے ہاتھ میں ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے مزید کہا کہ دشمن 15 مہینے سے قتل و غارت، تباہی اور جرائم کے باوجود اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور فلسطینی قوم اور مزاحمت دشمن کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اور ڈونالڈ ٹرمپ کی دھمکیوں فلسطینی عوام پر نفسیاتی اور جذباتی دباؤ اور محاصرے سے بھی دشمن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امدادی قافلے پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے ایک مرتبہ پھر حکومت کی رٹ کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے لوئر کرم ضلع کے علاقے اوچت کے قریب کرم کے لیے روانہ ہونے والے قافلے پر فائرنگ کی گئی ہے۔ اس بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے کرم کے لیے روانہ ہوئے قافلے کا ایک ٹرک ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ 64 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ ٹل سے کرم کے لیے روانہ ہوا تھا۔ لوئر کرم میں فائرنگ کے واقعے کے بعد گاڑیوں کا یہ قافلہ ہنگو واپس لوٹ گیا ہے۔ کرم میں امدادی سامان لے کر جانے والے قافلے پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے جس میں شدید فائرنگ کرتے ہوئے امدادی گاڑیوں میں لوٹ مار کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ٹل سے 130 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ روانہ ہوا، جس میں 5 آئل ٹینکر بھی شامل تھے۔ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق 113 گاڑیوں میں سے ایک بھی گاڑی واپس ٹل نہیں پہنچی۔ انتظامیہ کا صورتحال سے متعلق کہنا ہے کہ کرم قافلے پر فائرنگ میں زخمی ڈرائیور اکرم خان کو علی زئی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جس کا تعلق پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ زخمی ڈرائیور نے بتایا کہ میرے ادویات سے بھرے ٹرک کو چار خیل کے علاقے میں لوٹ لیا گیا۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کابینہ نے کرم میں قافلے پر حملے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کابینہ اجلاس میں کرم کے مجموعی حالات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے واقعے پر سخت ایکشن لینے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک کرم میں بدامنی کے مختلف واقعات میں 189 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں، جبکہ اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے 718 گاڑیوں پر مشتمل 9 خصوصی قافلے بھیجے جا چکے ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اپر کرم جانے والے راستوں کی سیکورٹی کے لیے 120 سیکورٹی پوسٹوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور ان پوسٹوں پر تعیناتی کے لیے 407 سیکورٹی اہلکار بھرتی کیے جائیں گے، جس کے لیے 7,06,40,00,000 روپے مالیت کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے عبادت گاہوں میں مداخلت کی بڑھتی ہوئی درخواستوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کی خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والے معاملات میں مداخلت کی درخواستوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس پی وی سنجے کمار کی بینچ نے ایسی درخواستوں کو محدود کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عدلیہ کی بینچ نے آج پیر کے روز اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مداخلت دائر کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، ہم آج عبادت گاہوں کے ایکٹ کیس کی سماعت نہیں کریں گے، یہ 3 ججوں کی بینچ کا معاملہ ہے، کئی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، یہ معاملہ مارچ میں کسی وقت درج کیا جائے گا۔ یہ معاملہ جمعیت علماء ہند، کانگریس پارٹی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی مداخلت کی اپیلوں پر مبنی ہے۔ ان جماعتوں نے پوجا ایکٹ کی دفعات کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی مخالفت کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عبادت گاہوں کا ایکٹ 1991 15 اگست 1947 تک مذہبی مقامات کی جوں کی توں حیثیت برقرار رکھنے کا پابند بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجنگاہ جناب غلام عباس حیدری صاحب کو، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی حیدری صاحب، پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر کرم کے علاقے اوچت کے قریب کرم کے لیے روانہ ہونے والے قافلے پر ایک بار پھر فائرنگ کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ قافلہ 64 گاڑیوں پر مشتمل تھا، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد امدادی گاڑیوں میں لوٹ مار بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے واقعے پر سخت ایکشن لیتے ہوئے اس کے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے کہ آج جو ہے قافلے پر حملہ ہوا ہو اور گاڑیوں کی لوٹ مار کی گئی ہو۔ یہ تقریباً چار مہینے کے دوران یہ تین چار مرتبہ اس قسم کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ جو امدادی قافلے ہیں ان پر جو ہے وہ بھی سخت سیکورٹی کے دوران جو ہے ان پر حملے ہوتے ہیں، یہ جو ہے تشویشناک ہے۔ اور جہاں پہ یہ حملے ہوتے ہیں وہ بھی مخصوص ایریا ہے، یعنی ٹل جو ہے وہ کہ جو راستہ ہے وہاں کے قریب جو ہے امدادی قافلوں پر جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہے کئی مرتبہ حملے ہوئے جو جس میں سیکورٹی اہلکار اور ڈی سی سمیت کئی افراد جو ہے زخمی بھی ہوئے تھے، کئی ہلاکتیں بھی اس حوالے سے ہوئی ہیں۔ اور تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے حالات پر قابو پائیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے کئی جو ہے وہ جرگے بھی منعقد کیے، پشاور میں بھی جرگے منعقد ہوئے ہیں، اور خود جو ہے کئی مرتبہ جو جرگے منعقد ہوئے ان میں امین علی گنڈاپور جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے، لیکن آج تک جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جبکہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جو مورچے ہیں، جو بنکرز ہیں، ان کی مسماری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور دونوں جانب سے فریقین نے یہ کہا ہے کہ ہم امن و امان کو قائم رکھیں گے، اور معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر نہیں چاہتے کہ معاہدے پر عمل ہو اور پاڑا چنار کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ پانچ مہینے سے پاڑا چنار کا محاصرہ جاری ہے، اور وہاں پہ اس وقت چاہے وہ ایندھن ہو، گرم کرنے والی چیزیں ہوں، ادویات ہوں، خورد و خوراک کی چیزیں ہوں، ان سب کی جو ہے قلت پائی جاتی ہے، اور جو قیمتیں ہیں وہ جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اور حکومت کے دعووں کے باوجود جو ہے اب تک وہاں کے عوام کے حالات جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئے ہیں، جو ہے کہ حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ حسین اختر، یہ تو صوبائی حکومت ہے جو دعووں کے باوجود جو ہے اب تک خیبر پختونخوا کے عوام، خاص طور سے جو ہے پاڑا چنار کے عوام کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ لیت و لال سے کام رہی لے رہی ہے، اور اس نے بھی جو ہے ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں کیا وہاں شرپسندوں، دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، یا پاڑا چنار کے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج بھی جو ہے وہ خاموش ہے، جبکہ اگر پاکستان کے کسی دوسرے علاقے میں اس قسم کے واقعات رونما ہوں تو وہاں پہ جو وفاقی حکومت اور اس طرح پاکستانی فوج جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور وہ جو ہے دہشت گردوں یا شرپسندوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نہ معلوم کیوں جو ہے ابھی تک وفاقی حکومت اور پاکستانی فوج حرکت میں نہیں آئی ہے، اور یکے بعد دیگرے کئی واقعات جو ہے وہ رونما ہو چکے ہیں۔ 200 سے زائد یا 200 کے قریب افراد جو ہے اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اور حسین اختر، ہمارے سامعین بھی شاید جانتے ہیں اچھی طرح کہ پاڑا چنار جو ہے ایک سرد ایریا ہے، اس وقت وہاں پہ جو ہے برفباری ہوئی ہے، اور سخت سردی کے عالم میں وہاں کے عوام کے پاس جو ہے گرم کرنے کے لیے ایندھن نہیں ہے۔ اور آج بھی جو قافلہ روانہ ہوا تھا اس میں تقریباً کوئی 5 آئل ٹینکرز بھی تھے، لیکن انہیں بھی جانے نہیں دیا گیا۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج دہشت گردوں نے، شرپسندوں نے جو قافلے پر حملہ کیا، اس میں جو ہے ایک گاڑی تھی وہ میڈیسن کی گاڑی تھی، ادویات کی گاڑی تھی، اس کے ڈرائیور کو جو ہے زخمی کیا، اسے گولی لگی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ادویات لوٹ لیں۔ یعنی ایسے شرپسند ہیں کہ وہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں، اور ادویات اور جو امدادی سامان ہے انہیں بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ لیکن دن دہاڑے، حسین اختر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دن دہاڑے یہ واقعہ رونما ہوا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی ہے۔ اور حکومت جو صوبائی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اجلاس بھی منعقد کیا ہے، اور دہشت گردوں اور شرپسندوں کے خلاف ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ پارہ چنار کے عوام سے جب ہماری بات ہوئی کئی مرتبہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے لیے مٹھی بھر دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا یا انہیں جو ہے ان کی بےخنی کرنا مشکل کام نہیں ہے، ایک حکومت ہے، لیکن نہ معلوم حکومت ہے کن وجوہات کی بنا پر جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کے علاوہ جو ہے وہ سخت ایکشن نہیں لے رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے اس وقت جو ہمارا محاصرہ جاری ہے اس کو توڑنے کے لیے اگر حکومت جو ہے، چاہے صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو یا پاکستانی فوج ہو، اگر وہ سنجیدہ اقدامات کریں تو دہشت گردوں کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر جو ہے اس قسم کے حالات جو ہے وہ رونما کریں جی. لیکن جو کچھ بھی ہے، بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر سیکورٹی اداروں کے لیے کہ وہ مٹھی بھر دہشت گردوں کو اب تک گزشتہ 5 ماہ کے دوران جو ہے قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا حسین اختر کے دہشت گردوں نے حکومت کے رٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے، وہاں پہ حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. دہشت گرد جب بھی چاہتے ہیں وہ قافلوں پر حملہ کرتے ہیں، مسافروں پر حملہ کرتے ہیں، نہتے جو ہے اور مظلوم جو مسافر ہے شہری ہے ان پر حملے کرتے ہیں، اور یہ ایک مخصوص ایریا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس قسم کے واقعات کے یکے بعد دیگرے رونما ہونا جو ہے لمحہ فکریہ ہے جی. اور اگر جو پارچنار کے عوام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس قسم کے حالات جو ہے بدستور جاری رہے تو اس کے بعد ہم مجبور ہوں گے کہ اپنے دفاع کے لیے ہم خود جو ہے اٹھ کھڑے ہوں جی. اور اگر اس قسم کی صورتحال رونما ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ بہت گہرے ہوں گے، اور اس کے منفی اثرات جو ہے سامنے آئیں گے، اور اس وقت جو ہے نہ فقط یہ کہ حکومت حالات کو کنٹرول میں ناکام رہے گی بلکہ جو ہے جو جھڑپوں کا دائرہ ہے، جو تصادم کا دائرہ ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، اور جہاں خدا نخواستہ انسانی جانیں ضائع ہوں وہیں دوسری جانب جو ہے حالات بھی کشیدہ ہوں گے. اس لیے بھی یہ ایریا اہم ہے حسین اختر کے، وہ بالکل افغانستان کے بارڈر پر ہے، یعنی پارہ چنار جو ہے افغانستان کے بارڈر پر واقع ہے، اس طرف جو افغانستان ہے اور اس طرف جو ہے وہ پاکستان ہے، اور تکفیری دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان میں بھی انہوں نے جو ہے ایک طرف سے پارہ چنار کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور خود پاکستانی سرحد کے جو پارہ چنار کا ایریا لگتا ہے وہاں پہ بھی جو ہے تکفیری دہشت گردوں نے جو ہے وہ پارہ چنار کے عوام کے لیے جو ہے وہ زندگی اجرن بنا دی ہے. امین علی گنڈا پور سے جو ہے بوس سے جو ہے وہ وفود نے ملاقاتیں کی، پارہ چنار کے عوام نے، ایم این ایز نے، تو جتنے بھی وفود نے ملاقاتیں کی، امین علی گنڈا پور نے سب سے یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے حالات پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران سوائے زبانی جمع خرچ کے علی امین گنڈا پور کے، جو کہ وہاں پہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور تحریک انصاف کی وہاں پہ حکومت ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ دعووں کے باوجود جو ہے اب تک پاکستان کے عوام یعنی پارہ چنار کے عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. بہرحال حالانکہ مجلس وحدت مسلمین جو ہے وہ علائی بھی ہے تحریک انصاف کا، اور اس طریقے سے جو ہے جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے بھی جو ہے آج بیان دیا کہ ہم جو ہے دہشت گردوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، اور ہم نے کابینہ میں کئی اہم فیصلے کیے ہیں. دیکھیں فیصلے آپ کریں، فیصلے کرنے میں آپ مجاز ہیں، لیکن آپ فیصلے جو کرتے ہیں اسے جو ہے عملی جامہ پہنائیں، اور جب تک آپ عملی جامہ نہیں پہنائیں گے اپنے فیصلوں کو اور اس پر عمل نہیں کریں گے اور دہشت گردوں کی بےخنی کے لیے آپ ان کے جو ہے اڈوں کو مسمار نہیں کریں گے، ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے آپ نہیں نمٹیں گے، تو اس وقت تک پارہ چنار میں کرم ایجنسی میں امن و امان قائم نہیں ہوگا، اور وہاں کے عوام کو اگر آپ تحفظ دینا چاہتے ہیں، وہاں کے عوام کے لیے اگر آپ جو ہے اچھی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، امن و بھائی چارگی کا اگر آپ وہاں پہ جو ہے حالات فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے پاکستان بلکہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کے حالات بھی صحیح ہوں گے، وہاں کے عوام جو ہے امن و سکون سے رہ سکیں گے، اور یہ وہاں کی جو ہے صوبائی حکومت اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور وفاقی حکومت کے لیے بھی بہتر ہے، اور سیکورٹی اداروں کے لیے بھی بہتر ہے. اور اگر خدا نخواستہ حکومت مٹھی بھر دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی ہے تو یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ چادر اور چار دیواری کا دفاع جو ہے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اگر سیکیورٹی اداروں نے پوری نہیں کی اور اگر وہ جو ہے اپنے اس فرائض میں انہوں نے کوتاہی کی تو نہ فقط یہ کہ پاکستان کے عوام انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے بلکہ جو ہے امکان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو اس سے جو ہے خدا نخواستہ خانہ جنگی کا جو ہے وہ خدشہ پیدا نہ ہو. خانہ جنگی اگر جو ہے قبائلی علاقوں میں خدا نخواستہ شروع ہو تو حسین اختر آپ اسے کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ پاڑا چنار میں کرم ایجنسی میں یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے وہ دو صوبے ہیں جہاں پہ جو ہے لوگوں کے پاس بھاری مقدار میں کافی مقدار میں ہتھیار ہیں, اس لیے کہ وہاں کے عوام اور قبائل جو ہے اپنی زیور جو ہے ہتھیاروں کو سمجھتے ہیں اور ان کے پاس اگر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بھی ہوں تب بھی جو ہے ہتھیار ان کے پاس ضرور ہوتے ہیں اور وہ ہتھیار اپنے دفاع کے لیے اپنے ناموس کی دفاع کے لیے رکھتے ہیں. اور اگر یہ صورتحال حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی ہے اور اگر خدا نخواستہ عوام جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو حالات کی سنگینی کا پھر جو ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حالات کس نہج پر چلے جائیں گے اور صورتحال اس حد تک خراب ہو جائے گی کہ اس کے بعد جو ہے حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہوگی اور یہ حکومت کے لیے سیکورٹی اداروں کے لیے جو ہے اچھی چیز نہیں ہے بلکہ یہ برا شگون ہے. جی حسین اختر.
جی بہت شکریہ. یقیناً اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں سنجیدگی سے اقدام کرتی تو آج یہ صورتحال جو 5 مہینے بنی ہوئی نہ بنتی. خدا سے دعا یہی ہے کہ پارا چنار اور دیگر موازیات اور شہروں کے عوام کی حفاظت فرمائے اور انہیں شر شیاطین سے محفوظ رکھے. حیدی صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامنے لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم
خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین وہ لوگ جنہیں پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے ان کی زندگی کا ہر لمحہ پیروی کا نمونہ ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں کچھ بچے کھیل کود میں مصروف تھے، اتفاقاً ادھر سے بہلول دانا گزرے، انہوں نے دیکھا کہ سب بچے کھیل کود میں مصروف ہیں اور آپ تنہا کھڑے گریہ فرما رہے ہیں۔ اس نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ شاید آپ اس چیز کے لیے رو رہے ہیں جس سے دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو میں ایسی ہی چیز آپ کو خرید کر لے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے بلکہ ہم علم و عبادت کے لیے خلق ہوئے۔ بہلول نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا، اس پر آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آؤ گے۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب ہدایت کی براہ راست ذمہ داری آپ سے متعلق ہو گئی اور آپ حکومت کی مخالفت کا مرکز بھی آپ ہی کی ذات ٹھہری۔ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں کی آمد و رفت آپ کے پاس رہے، چنانچہ آپ کو نظر بندی کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا، مگر اس کے باوجود آپ کی علمی اور تبلیغی کوششیں جاری رہیں۔ آپ کے علمی کارناموں میں ایک کارنامہ تفسیر قرآن مجید ہے جو تفسیر امام حسن عسکری اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اگلا پروگرام استقامت زندہ و جاوید۔
استقامت پائیدار و جاوید.
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں.
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین, ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید لے کر حاضر خدمت ہیں. غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا, اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا, جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا. ہم ازل سے ہے باطل کو پہچانتے, اس کی عیاریوں کو بھی ہے جانتے, لاکھ باطل دیواریں بناتا رہے, لاکھ باطل دیواریں بناتا رہے, یہ تو سب کو گراتا چلا جائے گا. حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں, سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا.
تامین, گزشتہ ہفتے سیونی حکومت نے حماس کے مطالبات کے سامنے جھکتے ہوئے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت غزہ میں مزید امدادی ٹرنکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی. صہیونی حکومت نے اپنی اور امریکہ کی دوبارہ جنگ شروع کرنے کی دھمکیوں کو بے اثر ہوتے دیکھ کر مجبوراً معاہدے میں درج حماس کے بعض مطالبوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. جمعرات کو 150 ٹرک زکیم گزرگاہ سے غزہ میں داخل ہوئے ہیں, جبکہ اسی کے ساتھ فلسطینی زخمیوں کا حامل 12 کارواں غزہ سے باہر نکلا ہے تاکہ فلسطین کے باہر ان کو لازمی علاج معالجہ فراہم کیا جا سکے. صہیونی حکومت کے چینل 2 ویلو نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی کابینہ جلد ہی غزہ میں ایندھن کے ٹینکر اور کانکس باکس ارسال کرے گی تاکہ حماس کی رضامندی حاصل کر کے ہفتے کے روز صہیونی قیدیوں کے تبادلے کو ممکن بنایا جا سکے, اور اس طرح اب تک کئی فلسطینی قیدی غاصب صہیونی حکومت کی جیلوں سے رہا ہو چکے ہیں. سامین, گزشتہ ہفتے مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت نے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں یحمر شفیق پر بمباری کی ہے, جبکہ یاتر اور زبقین کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا. اس سے قبل جمعرات کی رات صہیونی ڈرون طیاروں نے بیروت اور جنوبی لبنان کی فضا میں جاسوسی پروازیں انجام دیں۔ مشرقی لبنان کے شورا علاقے پر غاصب اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں 6 لبنانی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے بالبک کے شہر جنتا کے قریب واقع شارا کے علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 6 لبنانی شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس سلسلے میں آناتولی نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج نے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 6 بار خلاف ورزیاں کی۔ صہیونی حکومت گزشتہ 75 دنوں سے اب تک 872 بار جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے سنیچر کو بھی جنوبی لبنان پر بمباری، ڈرون حملوں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح کی جاری صہیونی جارحیت سے ان سوالات نے جنم لیا ہے کہ فائر بندی کی نگرانی کرنے والی کمیٹی اور اسی طرح سمجھوتے کی ضمانت لینے والے ممالک کیا کر رہے ہیں، اور صہیونی جارحیت رکوانے کے لیے وہ کیوں کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کی فوجی سائٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے منصوبے اور منصوبہ سازوں کے خلاف اور ملت فلسطین کی حمایت میں ریلیاں نکالنے کی اپیل کی۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی سے جبری منتقلی کا منصوبہ تیار کرنے والے غاصبوں اور ان کے حامیوں کے خلاف متحدہ موقف کے ساتھ عالمی سطح پر صدائے احتجاج بلند کی جائے۔ حماس نے اپنے بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ریلیاں ہماری قوم کے اپنی سرزمین اور حقوق کے دفاع کی حمایت میں نکالی جائیں، جن میں آزادی و خود مختاری، اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں کرنے کے حق اور غاصبانہ قبضوں سے رہائی کا مطالبہ سر فہرست رکھا جائے۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں تمام بین الاقوامی حلقوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے غزہ پٹی پر غاصبوں کے حملے بند کرانے کے سلسلے میں ملت فلسطین کی حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ ادارے نے مغربی کنارے پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے باعث 40,000 فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے نے کہا ہے کہ مغربی کنارے پر صہیونی فوج کا حملہ اس علاقے کے پناہ گزین کیمپوں کے انخلاء کا سبب بنا ہے۔ اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے باعث طولکرم، جنین اور نورشام کیمپوں میں 40,000 فلسطینی خاندان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور مغربی کنارے کے شمال میں قائم کیمپ اب رہنے کے قابل نہیں رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظلوم فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے غزہ کو امریکی ملکیت میں لینے کی بات کی ہے اور فلسطینیوں کو مصر اور اردن میں بسانے کی تجویز پیش کی ہے۔ مصر اور اردن نے ٹرمپ کی تجویز منظور نہیں کی ہے اور سعودی عرب نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی سخت مخالفت کی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے سہونی قیدیوں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر تل ابیب کی سڑکوں پر مظاہرہ کر کے نیتن یاہو حکومت سے حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کاربن رہنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں سہونی قیدیوں کے اہل خانہ نے سہونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کی مرکزی سڑک کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں سہونی قیدیوں کے اہل خانہ کا یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب ٹرمپ نے ہفتے تک تمام قیدیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے اور غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کی دھمکی دی تھی، اور اس کے جواب میں تحریک حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے بھی صاف اعلان کیا تھا کہ ان کی تنظیم اپنے وعدوں پر قائم ضرور ہے، مگر سہونی حکومت کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیوں کے باعث وہ اس وقت تک تمام قیدیوں کو رہا نہیں کرے گی جب تک غاصب سہونی حکومت اپنے وعدوں پر عمل نہ کرے۔ سامی ابو زہری نے الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ کے بیانات کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں سہونی حکومت معاہدے میں اپنے وعدوں پر عمل کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے سہونی وزیر جنگ کے بیانات احمقانہ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی دھمکیاں بھی بے سود ہیں، وہ بھی ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ ابو زہری کا کہنا تھا کہ مصر اور قطر نے معاہدے کو کامیاب بنانے اور غاصبوں کو اپنے وعدوں پر قائم رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے منصوبے کی مخالفت کے حوالے سے عرب ممالک کے سرکاری موقف کو سراہا۔ حماس کے رہنما نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ غزہ کے انتظام و انسرام کا معاملہ مکمل طور پر فلسطینی ہے، اور ہم اس سلسلے میں فلسطینی عوام کی خلاف مسلط کسی غیر ملکی منصوبے کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن میں تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر حملے دوبارہ شروع کیے اور جنگ بندی کے معاہدے پر عمل نہ کیا تو وہ بھی اسرائیل پر حملے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے سنا سے امریکی افواج کے انخلا کی سالگرہ پر کہا کہ امریکہ دوسرے ممالک کی دولت کی جانب حرص اور لالچ کی نظر سے دیکھتا اور ان کے قدرتی ذخائر اور دولت پر قبضہ کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب اور اسلامی دنیا نے طوفان الاقصی کے موقع پر یا تو اس کے خلاف سازش کی یا کم سے کم استقامتی محاذ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے کہا کہ عرب حکومتیں صرف بیان جاری کرتی ہیں اور ان میں عملی اقدام کا کوئی عزم نہیں ہے۔ انہوں نے ان حکومتوں کو غدار قرار دیا جو سہونی حکومت کے ساتھ حالات معمول پر لائیں اور اپنے فیصلے سے پلٹے بھی نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سازشی ٹولے میں شامل ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جانور بھی دشمن اور دوست کی پہچان رکھتے ہیں، لیکن بعض عرب ملک ایران کو دشمن اور اسرائیل کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے